تو علم کا مکتب علم کوفہ کا جو مکتب علم ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بانی بنے, اور یہ پھر سب سے بڑا مکتب علم اس وقت بنا جب سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے تخت خلافت مدینہ سے کوفہ منتقل کیا. سیدنا علی المرتضیٰ جب ادھر تشریف لے گئے آخری دو سال شہادت تک, آپ کے قیام کی وجہ سے کثرت سے صحابہ کرام نے کچھ پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ اور بقایا بہت زیادہ نے دار الخلافہ بن جانے کے بعد سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ ہجرت کی, نقل مکانی کی, اور آپ کے زمانہ قیام میں 1500 صحابہ کرام علم حدیث کوفہ کی سیٹ پر بیٹھ کر آگے لوگوں کو دے رہے تھے. یہ دو ہیں کوفہ کے مکتب علم کے بانیان اور حجت ہیں, اور فقہ حنفی ان دو چینل سے نکلی ہے. فقہ حنفی ان دو سار ہر جگہ سے مگر بطور خاص ان دو چشموں سے نکلی ہے, چشمہ علویت سے اور چشمہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه اقولهم. اب میں آپ کو معلوم ہے کہ اس پوری گفتگو میں میں نے کہا کہ اگر ان شرائط کو پورا کیے بغیر کوئی تقریر تعلیم اور تبلیغ دے گا تو فتنہ پیدا ہوگا. میں نے لفظ کیا استعمال کیا؟ فتنہ, بار بار استعمال کیا. اب میں اپنی برات کرتا ہوں اس لفظ سے. یہ لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ یہ صحابہ کرام نے استعمال کیا, انہوں نے کہا ان شرائط کو پورا کیے بغیر جو تعلیم اور تبلیغ کا فریضہ ادا کرے گا وہ فتنہ پیدا کرے گا. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ما انت بمحدث قوما حدیثا, اے شخص ایسا کبھی نہ بن, اور تمہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی قوم کو تم حدیث بیان کرو, کوئی حدیث روایت کرو, دین و شریعت کی کوئی بات سناؤ کسی قوم کو, اور ایسی بات اور ایسی روایت ہو لا تبلغہ عقولہم جو ان کے عقل اور فہم اس کو نہ سمجھ سکے بلکہ پریشان ہو جائیں, مضطرب ہو جائیں. کیونکہ اس میں میں نے عرض کیا صحیح اور سقیم کا امتیاز کرنا کہ آپ نے جو کہا غلط ہے یا صحیح ہے ہر آدمی کے بس میں نہیں ہے. آپ معلم کی کرسی پر اونچا بیٹھے ہیں, لوگ آپ کو معتبر سمجھ کے سن رہے ہیں. اگر میں کوئی بات کہہ رہا ہوں تو اعتماد کر رہے ہیں, اور جو سامعین سن رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ریسیپینٹ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کہی جانے والی بات معتبر ہے, ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے. اور جب محدث بن کر, مبلغ بن کر, داعی بن کر, معلم بن کر آپ خطاب کر کے کوئی ایسی حدیث, کوئی روایت, کوئی واقعہ, کوئی بیان روایت کر رہے ہیں, لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, اور وہ ایسی بات ہے کہ لوگوں کی عقل پریشان ہو گئی, ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ہو گیا, یہی کچھ ہوا ہے, اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. تو تم نے ان کی عقلوں کو محو حیرت میں ڈال دیا, اور استعجاب نہیں استنکار تک پہنچا دیا, انکار تک پریشان کر دیا. تو فرمایا الا کان لبعض فتنہ, اس سے بعضوں میں فتنہ پیدا ہوگا, ایسا مبلغ فتنہ گر ہے. یہ میں نے حدیث صحیح مسلم کی پڑھ دیا, یہ تبلیغ دین نہیں ہے, یہ فتنہ گری ہے. یہ لفظ الا کان لبعض فتنہ, یہ لفظ میرا نہیں, امام مسلم نے بیان کیا, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. جو بات نہ کہنے کی ہو اور ان کی سمجھ میں نہ آئے وہ بات نہیں کہنی چاہیے. یہ امام مسلم کا طریق تھا جو میں نے آپ کے سامنے اسی باب میں علم اور عالم کے آداب کے باب میں عرض کیا. اب ایک جلیل القدر امام ہے امام داروی, یہ امام مسلم کے شیخ ہیں, یہ ان کا درجہ ہے علم الحدیث میں ایک, اور دوسری جہت میں امام بخاری اور امام مسلم ان دونوں کے ایک شیخ ہیں امام محمد بن یحییٰ الزہلی. محمد بن یحییٰ الزہلی یہ بخاری اور مسلم دونوں کے استاذ ہیں, اور یہ امام دارمی امام زہلی کے استاذ ہیں. محمد بن یحییٰ الزہلی کے شیخ ہیں, تو ایک جہت سے امام مسلم کے ڈائریکٹ استاذ ہیں, دوسری جہت سے امام بخاری کے دادا استاذ ہیں. اور امام احمد بن حنبل جیسے اکابر ائمہ نے ان کی حجیت علی الاطلاق علم کے اندر پورے آفاق میں ان کے مقام کو بیان کیا ہے. یہ اپنی مسند دارمی میں, اس کو سنن بھی کہتے ہیں, مسند دارمی میں وہی چیز جو میں نے آپ کو پہلے امام بخاری کے حوالے سے کہی, چونکہ یہ امام بخاری سے 13 سال پہلے کے ہیں, یہ اپنی طریق سے روایت کرتے ہیں اور انہوں نے حضرت دحاق سے روایت کیا. ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب, وہ سورہ آل عمران آیت نمبر 79 اس کے تحت وہ معنی بیان کرتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ جو بھی قرآن اور کا علم پڑھے, قرآن اور حدیث کا علم سیکھے, اس کے لیے لازم ہے, حق ہے اس کے اوپر کہ ان یکون فقیہاً, کہ وہ فقیہ ہو. اگر اس کے پاس یہ درجہ میسر نہیں ہے تو اس کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ قرآن مجید اور حدیث کی تعلیم دے, فنون کی علم کی بڑی باتیں کہے. اسی کو امام بخاری نے الحلماء الفقہا کہا تھا, ربانیون کا. امام دارمی نے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار, سورہ المائدہ کی تفسیر میں عالم ربانی کی تفسیر کرتے ہوئے امام حسن بصری کا قول لائے ہیں. امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جلیل القدر تابعین میں سے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ربانی عالم صرف ان لوگوں کو کہا جاتا ہے, الحکماء العلماء, جو علماء بھی ہوں اور حکیم بھی ہوں. حکیم کا مطلب بطب والا حکیم نہیں ہے, وہ ماجون اور شربت عرق والا حکیم نہیں. حکما صاحبان حکمت ہو, یعلمکم الکتاب والحکمہ, جس کے پاس علم بھی کامل ہو اور حکمت و دانائی بھی کامل ہو. علم سے احکام کا پتہ چلتا ہے, خبر ملتی ہے, حکمت سے امتیاز نصیب ہوتا ہے کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا, اور کہنے سے قبل کتنی تحقیق کرنی ہے, کس ڈھب سے کہنا ہے کس ڈھب سے نہیں کہنا. یہ چیزیں علم نہیں دیتا, یہ چیزیں حکمت دیتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دو چیزیں دی ہیں. آپ پورے قرآن کو پڑھیے الحم سے والناس تک, قرآن میں کسی ایک نبی کا بھی جہاں اس طرح کا ذکر آیا ہے, اللہ رب العزت نے خالی علم کی بات نہیں کی, جس نبی کو بھی عطا کرنے کی بات کی فرمایا علم اور حکمت عطا کی. یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ, تو علم اور حکمت دو لازم و ملزوم ہیں. فرمایا یہ ہوں عالم ربانی ہے. اسی طرح امام دارمی نے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی تفسیر لی, کونو ربانیین, سورہ آل عمران کے تحت, قال علماء فقہا. اب آپ کسی سے پوچھئے تفقہ کی, وہ کہے میں تو فقیہ ہوں ہی نہیں. اگر آپ کو خود اقرار ہے کہ میں فقیہ ہوں ہی نہیں, تو پھر بقایا تفقہ نہیں ہے تو تکلف کیوں کرتے ہیں؟ اگر تفقہ نہیں تو تکلف کیوں کرتے ہیں؟ اس سے فتنہ پیدا ہوگا. ہاں پھر بھی ایک میدان ہے, امر بالمعروف کا ہے, نہی عن المنکر کا ہے, دعوت الی الخیر کا ہے, سادہ سادہ باتیں. اللہ رب العزت نے یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر, ذکر واز نصیحت کی باتوں کے لیے اللہ نے قرآن کو حدیث کو آسان کیا ہے. بس انہی باتوں تک رہیں, اس سے اوپر کی باتوں میں نہ جائیں جس سے الجھن پیدا ہو جائے اور ساری امت الجھن میں مبتلا ہو جائے. ان چیزوں سے گریز کیا جائے. اور پھر یہاں پر اس علم کے لیے ایک بڑا عجیب ادب بیان کیا امام دارمی نے, اور روایت کیا امام سفیان بن عیینہ سے. اور سفیان بن عیینہ بھی ان ائمہ میں سے ہیں جو رجال ہیں بخاری کے, مسلم کے, ابو داود کے, ترمذی کے, نسائی کے, ابن ماجہ کے, دارمی کے, بزار کے, امام عبد الرزاق کے, ابن خزیمہ کے, کل ائمہ کے رجال میں سے ہیں. اور ہر ایک نے, اور علم الجرح و تعدیل پر, اسماء و رجال پر, اصول حدیث پر, جو لوگ سند تھے جن کی بات پر جا کے بات ختم ہو جاتی تھی, یہ ان لوگوں میں سے ہیں. سفیان سوری ہوں, عبداللہ بن مبارک ہوں, عثمان سفیان بن عیینہ ہوں, عبد الرحمان بن مادی ہوں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بانی ہیں علم الحدیث کے. وہ بیان کرتے ہیں کہ علم سے مراد کیا ہے. اب بڑی عجیب بات کی, فرمایا علم کا معنی 5 چیزوں کو جمع کرنے کا نام علم ہے. پانچ چیزوں کو جمع کرنے کا نام علم ہے. یراد للعلم, علم سے مراد یہ ہے الحفظ. پہلے آدمی اس علم کا حافظ ہو, یعنی اس کو اتنا پڑھے اور اس کا اتنا ضبط کرے کہ اس کی تمام جہاد پر اگر ایک موضوع پر بات کرنا چاہتا ہے اور ایک روایت ہے. یہ عالم کا کام نہیں ہے کہ ایک کتاب میں روایت پڑھی اور آگے بیان کر دی, اس کے کئی طرق ہوں گے, کئی ائمہ نے لیا ہوگا, اس کی کئی اسانید ہوں گے اور ہر ہر سند میں کئی راوی ہوں گے. آپ کو کھنگالنا ہوگا کہ روایت کیا ہے, اس کا متن کیا ہے, اس کی اسناد کیا ہے. کہیں متن میں اضطراب اور اختلاف تو نہیں ہے, کہیں متن میں کوئی چیز غلط تو نہیں, سند میں اضطراب تو نہیں, راوی کوئی ضعیف تو نہیں, کوئی منکر تو نہیں, کوئی متروک تو نہیں, اس کے حافظے کا عالم کیا ہے, عدالت کا عالم کیا ہے, ائمہ جو حجت ہیں فن کے وہ کیا رائے کرتے ہیں, اس روایت اس سند کی روایت کو قبول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. ائمہ علم کا طریقہ یہ تھا اور اس کو علم قرار دیا جا رہا. امام دارمی فرماتے ہیں کہ علم یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ حافظ ہو, مراد اس سے حافظ قرآن نہیں لے رہے, وہ اس علم کا حافظ ہو, یعنی وہ احاطہ کرے اس موضوع پر کتنی روایات آئی ہیں, کتنے اسانید سے آئی ہیں, کتنے طرق سے آئی ہیں, اور ان اسانید پر کیا جرح ہوئی ہے, تعدیل ہوئی ہے, ان راویوں پر کیا بات ہوئی ہے, کس پائے کی سند ہے, کس متن کا حال کیا ہے, اور کل کتنے طرق سے کتنے متون اور کتنی روایات آئی ہیں, پھر ان کا موازنہ کرے, کہیں تضاد تو نہیں, اختلاف تو نہیں, اضطراب تو نہیں, تطبیق بنتی ہے نہیں بنتی, پھر عصمت اور ارجہ کیا ہے, کس کو لیا جائے کس کو چھوڑا جائے. جو شخص ان تمام چیزوں پر حاوی نہیں ہے, اس کا مطلب ہے اس کے پاس اس علم کا حفظ نہیں, اور جس کے پاس حفظ نہیں وہ اس سبجیکٹ میں صاحب علم ہی نہیں ہے, اس کو بات نہیں کرنی چاہیے. آپ تو شادی بیاہ کے لیے کھانا بنانا ہو یا کوئی دعوت کرنی ہو, پکوڑے بنوانے ہو, تو 10 پکوڑے بنانے والوں کے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ کتنے کس سطح کا پکوڑا بنانا جانتا ہے, پکوڑے بنانے کا فن اس کا کتنا ہے. آپ کھنگالتے ہیں. کھانا بریانی بنانی ہو, شادی کا مینیو بنانا ہو, 10 پارٹیوں کو چیک کرتے ہیں, ہر آدمی کا اپنی سطح ہے. تو حفظ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ایک علم کی سطح اور سبجیکٹ پر کامل احاطہ ہونا چاہیے اسے, ایک بات. دوسری بار عمل, پھر اس علم پر عمل ہو, وہ علم اس کے عمل میں ہو. اس لیے ائمہ کا طریقہ, تابعین کا طریقہ, تبع تابعین کا یہ تھا کہ ہم جس سے حدیث لینے جاتے, امام دارمی نے روایت کیا ہے, حدیث لینے جاتے جلد اول سنن دارمی میں, تو ہم سیدھا جا کے سینکڑوں میلوں کی مسافت بھی طے کر کے جاتے, ایک شہر سے دوسرے شہر. پتا چلتا کہ فلاں کے پاس آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, تو اس کی روایت لینے جاتے تو ڈائریکٹلی جا کے حدیث نہیں لیتے تھے, اس سے پوچھتے نہیں تھے, جا کے بیٹھ جاتے, نماز کے وقت کا انتظار کرتے کہ نماز کیسے پڑھتا ہے. یہ نہیں کہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا, نہیں, نماز کیسے پڑھتا ہے, اس کے نماز کی ادائیگی, اس کا ذوق, اس کی کیفیت, انہماک, اس کا حال نماز میں کیا ہے, پھر اس کی سمت, اس کی سیرت و کردار کو دیکھتے, اس کے تقویٰ کو دیکھتے, اس کے زہد و ورع کو دیکھتے, دن بھر اس کے قول اور عمل کو دیکھتے. جب یہ سارا کچھ دیکھ کر اطمینان کرتے اور ہر چیز میں اس کو پائے کا آدمی پاتے, تب بتاتے کہ ہم فلاں شہر سے حضور کی حدیث لینے آئے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم, تب وہ روایت کرتا اور ہم حدیث کا سماع کرتے. عمل. تیسرا استماع, پھر کامل سماع, حدیث کی سماعت کرنا کامل, اور علم کو سما کرنا. علم سما سے ہما تن گوش ہو کر کسی سے سننے سے آتا ہے, اور سما زانو تلمس طے کر کے آدمی صاحبان فن کے پاس پڑھے گا تو سما ہوگا. آج تو وہ زمانہ ہے, میں تو ٹی وی پر دیکھتا ہوں بعض اوقات ٹی وی چلا کر, وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں دین کے علم کا سما ہی نہیں کیا, بلکہ یہ عالم ایسے لوگ بھی دین پر گفتگو کرتے ہوئے پاتا ہوں کہ جن کو اگر کہہ دیا جائے کہ لفظ سما لکھ دیں تو انہیں سما کا لفظ بھی لکھنا نہ آئے, انگلش لکھ لیں گے. کوئی سائیکالوجی کے سبجیکٹ کا آدمی ہے, کوئی سوشیالوجی کا ہے, کوئی سائنس کا ہے، کوئی فزکس کا ہے، کوئی جرنلزم کا ہے، کوئی فلسفی کا ہے، میں دیکھتا ہوں اور پہچانتا ہوں اسی پاکستان کے تعلق میں اور پنجاب یونیورسٹی میں ایک زندگی گزاری ہے، میں پہچانتا ہوں چہروں کو، اور مجھے علم ہے کہ وہ دین کے علوم کی اے بی سی سے بھی واقف نہیں ہے. ایک کتاب تو درکنار، ایک رسالہ، ایک صفحہ بھی علوم دین کا نہیں پڑھا. انگلش آتھرز کے ذریعے کچھ مختلف چیزیں پڑھی اور وہ بیٹھ کر آج قرآن اور حدیث اور علوم دینیہ پر گفتگو کر کے رائے زنی کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اس میں سما ہو، جیسے آپ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس اپنا علاج نہیں کرواتے جو پورے ایف ایس سی کے بعد 5 سال میڈیکل کالج میں اس نے میڈیکل سائنس نہیں پڑھی، اور آج تو وہ زمانہ ہے کہ اس نے ایم بی بی ایس بھی کیا ہو تو اس کو آپ جنرل پریکٹیشنر سے اوپر نہیں مانتے. ہارٹ پرابلم ہے تو کوئی شخص ایم بی بی ایس کے پاس نہیں جاتا، وہ پھر پروفیسر کے پاس جاتا ہے جو کارڈیالوجسٹ ہے، آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے جس کی آنکھ خراب ہے، یورالوجسٹ کے پاس جاتا ہے جس کے گردے کا پرابلم ہے، ای این ٹی کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے جس کو آنکھ یا کان کا پرابلم ہے. آج تو آپ ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتے. تو اپنی صحت کے لیے آپ اسپیشلسٹ کے بغیر کسی کی بات نہیں سنتے، اور دین کی صحت کے لیے پرواہ ہی نہیں، جو چاہے جو کہہ دے تو برباد ہو رہا ہے دین اور اپنی دست. دین کی صحت کے لیے کوئی اہتمام ہی نہیں ہے. تو سما کا مطلب یہ ہے کہ زانوئے تلمس طے کیے ہوں سال ہا سال اس فن کو سیکھنے میں. اب اس فن کو سیکھنے میں تو اساتذہ فن کے پاس پڑھا ہی نہیں ہے. اپنی صلاحیت سے ہم نے کتابیں پڑھ لی، اردو کی پڑھ لی، انگلش کی پڑھ لی، اور کچھ سدھ بدھ جان لی، عربی کی تو ٹوٹی پھوٹی وہ پڑھ لی، بولنا سیکھ لیا، مقرر ہو گئے، خطیب شعلہ بیان ہو گئے، ایکسپریشن اچھا آ گیا، بیان صاحب زبان ہو گئے. ہم جب دین پر بات کریں گے تو سوائے فتنہ کے کیا پیدا ہوگا؟ اس لیے انہیں چاہیے کہ صرف امر بالمعروف تک رہیں، نہی عن المنکر تک رہیں، دعوت الی الخیر تک رہیں، بس اس سے اوپر کبار علم تک نہ جائے، یہ ظلم ہوگا دین پر. استماع. اور چوتھی شرط بڑی عجیب، فرمایا ول انصات. علم یہ ہے کہ پہلے اس علم کا پورا بندہ حافظ و احاطہ کرے، پھر اس کے عمل میں ہو، پھر اس نے زانوئے تلمس طے کیا ہو، اساتذہ فن کے پاس سال ہا سال سنا ہو، ان کو سیکھا ہو. تین چیزیں کر کے جب علم ریسیو کر لے تو الانصات، پھر چپ ہو جائے، اپنی زبان پر ادب کا تالا لگا دے، ادب کا زنجیر لگا دے. الانصات کا مطلب یہ نہیں کہ ٹوٹلی گونگا ہو جائے. قرآن مجید میں فرمایا گیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، دو حکم دیے، جب قرآن پڑھا جائے تو ایک تو ہمتن گوش ہو کر اسے سنا کرو، ہمتن گوش ہو کر اسے سنا کرو. یہ تو ہو گیا سننا. اگر آدمی بات چیت کرے تو فاستمعوا له پر عمل نہیں ہو سکتا. آدمی یا بات کر سکتا ہے یا دھیان سے کسی کو سن سکتا ہے. اگر آپ بھی اس وقت میرے سامنے بات کر رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے آپ بات کر لیں گے تو دھیان سے سن نہیں سکتے. دھیان سے سننے کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، استماع پر عمل کے لیے ضروری ہے چپ ہونا. خاموش ہو کے سنیں گے تو تبھی استماع ہوگا نا. تو یہ خاموش ہونا تو اس میں آ گیا، یہ بڑی بنیادی بات ہے. ایک خاموش ہونا تو فاستمعوا له میں آ گیا کہ دھیان سے سنو، کہ اگر آدمی باتیں ہی کرتا رہے تو وہ دھیان سے سن ہی نہیں سکتا. تو سننے سے پہلے چپ ہونے کی شرط ہے، یہ چپ ہونا تو آ گیا. اب اس کے بعد فرمایا وان سے تو اور خاموش رہا کرو. وہ خاموشی کیا ہے؟ وہ سماع قرآن کے ادب کی خاموشی ہے. وہ فجر کی نماز ہو، مغرب و عشاء کی اونچا پڑھا جا رہا ہو، یا زور و عصر کی نماز ہو آہستہ پڑھا جا رہا ہو، یا مجلس میں پڑھا جا رہا ہو قرآن، نہ بولنا، قرآن کی ادب کی وجہ سے چپ رہنا. تو یہ جو انصات ہے، یعنی ادب کا تالا لگا دیا جائے، تو علم بغیر ادب کے نہیں ہوتا. اور یہ خاموشی یہ ادب ہے، یہ خاموشی ہے. دور بیٹھا غبار میر اس سے، مگر پرابلم کیا ہے؟ وہ یہ پرابلم دوسرے مصرے میں آیا ہے کہ عشق بن یہ ادب نہیں آتا. ادب کہاں سے آئے؟ ادب تو آتا عشق سے ہے. اور اگر آدمی منکر ہی عشق کا ہو, اگر عشق کا ہی منکر ہو, ادب کہاں سے آئے گا؟ اگر انسان عشق کو ہی نہیں مانتا تو ادب تو سکھاتا ہی عشق ہے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. آپ اگر محبت کے ہی قائل نہیں ہیں عشق و محبت کے, تو ادب کہاں سے آئے گا؟ ادب سیکھنا ہے تو صحابہ کرام سے سیکھیے. کہ آقا علیہ السلام لعاب دہن مبارک گرتے تو زمین پہ کبھی نہیں گرتا تھا, یہ ادب ہے. حجامت کرتے گیسو مبارک گرتے تو زمین پہ کبھی گیسو مبارک کا ایک ٹکڑا نہیں گرا, وضو کا ایک قطرہ زمین پہ نہ گرنے دیتے. تو ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں, اور عشق بن یہ ادب نہیں آتا. تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ ہو یا آقا علیہ السلام کے ساتھ ہر نسبت کی بارگاہ ہو, جس شے جس کسی کی جو نسبت آقا کے ساتھ ہے اسی کا ادب ہے. کہاں صحابہ کرام کی بات, کہاں پھر آقا کے اہل بیت اطہار کی بات, یہ تو الگ بات الگ موضوع ہے. ارے آقا نے تو اپنے شہر مدینہ کا ادب سکھایا ہے. شہر مدینہ کا ادب سکھایا ہے. حرم جو بنا دیا مکہ اور مدینہ کو, تو اب کیا ہو کہ اس کے درخت بھی نہیں کاٹ سکتے, اب ان درختوں کا بھی ادب ہے. شکار نہیں کر سکتے مکہ اور مدینہ کے جانوروں کا بھی ادب ہے. اب اندازہ کریں حرم کا معنی کیا ہے, درخت بھی نہیں کاٹ سکتے, شکار بھی نہیں کر سکتے. تو وہاں تو ادب جس جگہ جو ادب کی جگہ ہو نا, مرکز ادب ہو, ارے اس کے شہر کے تو جانوروں کا بھی ادب ہوتا ہے, اس کے شہر کے درختوں کا بھی ادب ہوتا ہے. اور یہ ادب کیسے وجود میں آتا ہے؟ یہ وجود میں آتا ہے عشق سے. تو اگر آدمی کا وہ ذوق اور طبیعت اور شغف علمی ہی عشق والا نہیں ہے اور ادب محبت والا نہیں ہے, تو ادب کہاں سے آئے؟ اور جب ادب نہیں تو علم صحیح کہاں سے آئے؟ تو یہ بات میری نہیں ہے, یہ امام سفیان بن عیینہ تعریف کر رہے ہیں علم کی. ول انسات ون نشر, اور تب پانچویں درجے پر آخر میں جا کے نشر کرے, زبان سے بولے اور تبلیغ کرے. تبلیغ کا حق اینڈ پر آتا ہے, پہلے حافظ علم ہو, پھر عامل علم ہو, اور اس کے ساتھ یہ کہ اس نے پورے زانو ادب طے کر کے استماع کیا ہو, اور جب حصول کر لے علم کا پھر صاحب ادب بنے. اور صاحب ادب جب ہو جائے تو صاحب ادب ہونے کے بعد زبان کھولے, پھر خطاب کرے, پھر تبلیغ کرے, پھر تعلیم دے, پھر تدریس کرے. اگر یہ ادب سیکھے بغیر تبلیغ کرے گا تو بے ادبی پیدا کرے گا. جو آدمی صاحب ادب ہوئے بغیر تبلیغ کرے گا وہ لوگوں کی طبیعتوں میں بے ادبی اس سے پیدا ہوگی. یہ ایک بنیادی نقطہ تھا جو میں نے چاہا کہ امام دارمی جو شیخ ہیں آئمہ کے, ان کے حوالے سے عرض کر دوں. امام ابن عبد البر نے, امام ابن عبد البر اندلسی جامع بیان العلم میں انہوں نے کثیر تعداد میں, امام ابن عبد البر القرطبی نے کثیر تعداد میں, پھر انہوں نے اور المالکی بھی, انہوں نے جامع بیان العلم میں اسی موضوع کو پھر آگے اور ریفرنسز کے ساتھ بیان کیا ہے کہ علم کے, تعلیم کے, تبلیغ کے آداب کیا ہیں. اب میں اس گفتگو کا دوسرا حصہ آگے آ رہا ہوں. اب تک تھا آداب علم و تبلیغ, کہ علم کیا ہے اور تبلیغ کے اور تعلیم کے آداب کیا ہیں. اب اس سے آگے ادب اکابر کی طرف آ رہا. جب آپ, یہ تو سیدنا مولا علی المرتضیٰ کی بات ہوئی, دیگر اہل بیت اطہار کی بات ہو یا صحابہ کرام کی بات ہو یا خلفائے راشدین کی بات ہو, یہ تو وہ بلند و بالا ہستیاں ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست فیض یافتگان ہیں, اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں, حضور کی امت میں ان سے اونچے مرتبے کوئی نہیں ہے. جب آپ بات کریں کسی کی, کسی سے معاملہ کریں, کسی سے ملاقات کریں, کسی کا ذکر کریں, کسی کا ذکر کریں, تو دین کا تقاضا یہ ہے کہ بذات خود آپ کا عمل, آپ کا معاملہ, آپ کی ملاقات، کسی کا ذکر کرنا، بیان کرنا، اس سے قبل آپ کے اندر ایک ادب ہونا چاہیے. اب تک گفتگو تھی علم اور عالم کے اور تعلیم کے آداب کی، اب بات کر رہا ہوں ادب کی. اب ہم آج اگر قرآن اور حدیث کی بات کریں اور صحابہ کرام اور تابعین اور اقابر کے اور اسلاف کا طریقہ اور آقا علیہ السلام کی احادیث کو نظر انداز کریں کہ کوئی بھی علم جو ادب سے خالی ہوگا، کوئی بیان، کوئی اسلوب اور طرز زندگی جو ادب سے خالی ہوگا، ادب سے، وہ یقیناً نقصان کا باعث ہوگا. اب صحابہ کرام کے آداب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ان کا معاملہ تھا وہ کوٹ نہیں کر رہا. اس وقت میرا موضوع نیچے کی بات کرنا ہے. صحابہ کرام کا عمل یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تو بہت سی احادیث صحیحہ میں ہے کہ آقا علیہ السلام کی ادب کا وطیرہ بتا رہا ہوں کہ دست بوسی کرتے، دست مبارک چومتے، اور کئی بار ایسا ہوتا کہ آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین چومتے. یہ تو آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کا عمل تھا ادب کا. اب ایک بنیادی خرابی ایسی کیوں جنم لیتی ہے، یعنی اس طرح کے فتنے، اس طرح کی پریشانیاں کیوں وقوع میں آتی ہیں؟ بنیادی سبب یہ ہے کہ بعض لوگوں کا جو تصور دین ہے وہ خود ادب سے خالی. جو دین کا تصور ہے، شریعت کا تصور، احکام دین کا جو تصور ہے، سنت کا تصور ہے، دین کا جو اوور آل کانسیپٹ ہے، وہ بنیادی طور پہ ادب سے خالی ہے. وہ ادب کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو قرآن اور حدیث میں دی گئی ہے. جب آپ کے تصور دین میں ادب نہیں تو لا محالہ جب آپ گفتگو کریں گے تو وہ گفتگو بھی ادب سے خالی ہوگی، اس گفتگو میں بھی ادب نہیں ہوگا. جب آپ کسی سے معاملہ کریں گے وہ بھی ادب سے خالی ہوگا. اب میں نے کسی صاحب کا کلام سنا، بات صحابہ کرام کی کر رہے ہیں اور مان بعد شراب کا واقعہ کوٹ کر رہے ہیں، اور معاذ اللہ پھر اوپر ذکر سیدنا مولا علی المرتضیٰ کا کر رہے ہیں. واقعہ ایک ہی کوٹ کیا ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کو کوٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس واقعہ کو بیان کرنے سے پہلے فرماتے یہ ہیں کہ شراب جن کی گھٹی میں پڑ گئی ہو وہ بھلا چھوٹتی کہاں ہے. میں پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی چلو نہ صحیح مولا علی المرتضیٰ کی بات، اگر کہنے والے کو ان سے محبت نہیں ہے اور ان کی ذات کے ساتھ وہ محبت اور عقیدت نہیں ہے، ورنہ تو ہر مسلمان کو ہے، لازمہ ایمان ہے. اور صحابہ کرام کی بھی بات ہو، سیدنا مولا علی المرتضیٰ کی نبی ہو، ان سے کم تر درجے کے صحابہ کرام کی بھی بات ہو، تو تب بھی اس جملے کا جواز ایک صاحب علم کو بنتا ہے کہ بات کر تو صحابہ کرام ہی کی رہا ہے نا، اور کر رہے ہیں، بے شک آپ حرمت خمر سے پہلے کے دور کی بات کر رہے ہیں جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، بات پہلے دور کی کر رہے ہیں، مگر رک کر تھوڑا سوچیں تو صحیح کہ بات کن کی کر رہے ہیں. اور بات کرتے ہوئے آپ جملہ بول رہے ہیں کہ بلا شراب جن کی گھٹی میں پڑ چکی تھی وہ جاتی ہے، یعنی اندازہ کریں کہ جملہ کیا ہے، کہ جن کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی بھلا وہ کس طرح جاتی ہے، ان کو آپ کیا بنا رہے ہیں استغفر اللہ، اور نئی نسلوں کو کیا میسج دے رہے ہیں. اس طرح کے جملوں سے نئی نسل کو کیا میسج دیا جا رہا ہے، یعنی یہ جملہ ہے. لیکن یہ ظاہر بات ہے کہ جن کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی صرف اتنی بات پر شراب چھوڑنے والے تو نہیں تھے، استغفر اللہ العظیم، لہذا شراب چلتی رہی. اور پھر آگے وہ ساری جو بھی قصہ بیان کیا ہے اس طرف آ گئے. فرض کرنا مقصود یہ ہے کہ یہ زبان ہے صحابہ کرام کی بات، بھلے آپ حرمت خمر سے پہلے کی بات کر رہے ہوں، کر تو صحابہ کرام کی رہے ہیں. اور پھر یہ کہہ کے بعد جو کوٹ کر رہے ہیں سنگل واقعہ، وہ مولا علی المرتضیٰ کی بات کر رہے ہیں. ہم اس طرف آئیں گے آگے کہ کس ہستی کی بات کر رہے ہیں. جن کی بات کر رہے ہیں ان کو تاجدار کائنات نے کس طرح امت کو متعارف کروایا ہے، ان کی شخصیت کو آقا علیہ السلام نے کس طرح اپنی امت کے سامنے رکھا ہے کہ یہ میرا علی ہے، اس کو اس نگاہ سے دیکھنا اور اس طرح سمجھنا، تو اس کا کم سے کم کچھ تو لحاظ ہوتا ہے بات کرنے کا. اگر یہ ادب طبیعت میں پیدا نہ ہو تو میں یہ بات بڑی واضح طور پہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، ادب پیدا نہ ہو، دین کے اندر ادب کی اہمیت نہ ہو، علم سے پہلے اگر ادب کی اہمیت نہ ہو، یہ میں اس موضوع پر آ رہا ہوں، اور علم پر ادب حاوی نہ ہو، علم پر ادب اور علم اور ادب کا تعلق دین کے اندر، اپنے دین میں علم اور ادب کا جو نسبت ہے یہ اس طرح کی نہ ہو کہ علم نمک کے برابر اور ادب آٹے کے برابر. آٹا جب آپ گوندھتے ہیں تو جتنے آٹے میں جتنا نمک ڈالتے ہیں، آٹے جتنا ادب ہو تو نمک جتنا علم حلال بنتا ہے. میں جملہ پھر دہرا رہا ہوں، آٹے جتنا، ایک پرات آٹے کی لے لینا جو آپ گوندھتے ہیں گھر میں، یہ ہنڈیا پکاتے ہیں اور آٹا گوندھتے ہیں تو یہ تو پتا ہے نا کہ اس میں نمک کتنا ڈالتے ہیں. تو آٹے جتنا ادب پہلے سیکھیں، اپنے ایمان میں ادب رکھیں آٹے جتنا، تو تب نمک جتنا علم اگر لیا تو وہ حلال ہوگا. اور اگر آٹے جتنے ادب کے بغیر علم اگر آ گیا، علم بڑھ گیا ادب کم ہوا، تو علم علم نہ رہا، فتنہ بن گیا، ضلالت بن گئی، گمراہی بن گئی. امام عبداللہ بن مبارک روایت کرتے ہیں اور امام ابن عبد البر نے اس کو بیان کیا. امام ابن عبد البر وہ بیان کرتے ہیں جلد اول میں امام عبداللہ بن مبارک کا قول، اور وہ فرماتے ہیں انہوں نے وہب بن منبہ سے، حضرت وہب بن منبہ یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. میں ساتھ ساتھ ہر ایک کا بتاتا جاؤں کہ یہ نہ سمجھے کہ عام علماء کو کوٹ کر رہا ہوں. اور یہ حضرت حمام بن منبہ کے بھائی ہیں، اور حمام بن منبہ حضرت ابو ہریرہ کے وہ شاگرد ہیں جنہوں نے ان کی کل احادیث کا صحیفہ مرتب کیا ہے براہ راست ان سے لے کر، جس کو صحیفہ حمام بن منبہ کہتے ہیں. ان کے تلمیذ حضرت وہب بن منبہ وہ بیان کرتے ہیں انا للعلم طغیانا کا طغیان المال. امام عبداللہ بن مبارک نے کتاب الزہد میں روایت کیا، اور امام ابو نعیم نے الحلیہ میں روایت کیا اس کو، فرمایا کہ علم اگر ادب کے بغیر ہوگا، اگر اللہ والوں کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کیے بغیر ہوگا، استماع کے بغیر ہوگا، زہد اور ورع، کیوں صوفیاء عمر بھر زہد اور ورع پر اور اہل اللہ کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کرنے پر اور تزکیہ پر اور احسان پر، روحانی تربیت پر کیوں زور دیتے تھے؟ کہ اس روحانی تربیت اور تزکیہ کے ذریعے ہی علم علم نافع بنتا تھا اور صالحیت آتی تھی. اور قرآن زور دیتا ہے کیوں؟ قرآن نے ہر جگہ علم پر تزکیہ کو مقدم کیا ہے، صفائی ہو جائے تاکہ علم پھل لائے. فرمایا آقا علیہ السلام کے لیے تین مقامات پر قرآن مجید میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ، کیا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پہلے تزکیہ کرتے ہیں یہ رسول، نفوس کے اندر جو بگاڑ ہے، جو خرابی ہے، جو میل کچیل ہے، جو بغاوت پیدا کرتی ہے، رعونت پیدا کرتی ہے، تکبر پیدا کرتی ہے، یہ وہ تزکیہ ہے جس سے ابلیس خالی تھا، جس سے ابلیس محروم تھا، چونکہ تزکیہ نہیں تھا. لہذا جب اللہ نے بھی حکم سجدہ دیا، اس سجود آدم، آدم کو سجدہ کرو، اس کا نفس اکڑ گیا. یہ اکڑ علم سے نہیں مرتی، یہ اکڑ تربیت سے مرتی ہے، یہ تزکیہ سے مرتی، اکڑ گیا. اس نے کہا لم اکن اسجد لبشرن، میں اس بشر کو سجدہ کیوں کروں، اللہ کے سامنے اکڑ گیا اور اپنی توحید بچانے لگا. تو توحید بچانا اس کا علم تھا، توحید بچانا اس کا علم اور عقیدہ تھا، اس نے سمجھا میں بندے کو سجدہ کر دوں تو توحید تو گئی. یہ اس کا علم اور عقیدہ, علم عقیدہ کو کہتے ہیں, یہ اس کا علم و عقیدہ تھا. تو توحید بچا رہا تھا اپنے علم اور عقیدہ سے, اور علم کو ایک طرف پھینک دینا اور امر کے سامنے جھک جانا یہ ادب ہے. اب دو سامعین تھے, ابلیس بھی تھا ملائکہ بھی تھے. امر دونوں کو ملا, اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کرو. امر دونوں کو ملا, فرشتوں کو بھی اور ابلیس کو بھی. اور آدم علیہ السلام کو بنتے بھی دونوں نے دیکھا تھا, اور آدم علیہ السلام جس شے سے بنائے گئے تھے دونوں ہی جانتے تھے. یہ نہیں بھائی ابلیس کو خبر تھی اور فرشتوں کو نہیں تھی. خبر تھی تو فرشتوں نے پوچھا تھا, اتجعل من یفسد فیہا ویسفک الدماء, خبر تھی نا. اور انی خالقم بشرا من صلصال من حمأ مسنون, کہ میں پیکر بشریت بنا رہا ہوں, کوئی انوکھی بات نہیں تھی, اللہ رب العزت نے خود بتایا تھا. تو فرشتے بھی جانتے تھے پیکر بشریت ہے, ابلیس بھی جانتا تھا کہ پیکر بشریت بنایا ہے, اللہ رب العزت نے اپنی خلافت سے نوازا ہے. علم دونوں کا برابر تھا, یہ نقطہ سمجھا رہا ہوں, علم دونوں کا برابر تھا. اب کمی بیشی کہاں تھی, وہ ادب میں تھی. یہ ایک نقطے کی بات ہے, کتابوں میں نہیں ملے گی آپ کو, اور ہم نے بھی ساری زندگی کتابوں میں نہیں پڑھی, کسی کتاب میں نہیں پڑھی. بس اگر پڑھی ہے تو ایک ہی کتاب سے, اور وہ قرآن, اللہ کی کتاب سے. اللہ کی کتاب سے ہی پڑھا ہے. اس کو تمام سامعین, آپ بھی اور لاکھوں کروڑوں لوگ جو سنیں گے آپ کی وساطت سے, اس نقطے کو ذہن میں رکھ لیں. علم میں دونوں برابر تھے, علم تھا انی خالقم بشرم من صلصال من حمأ مسنون, کہ میں ایک پیکر بشریت بنا رہا ہوں. صلصال اور حمأ مسنون سے ایک پروسیجر تھا, ایک کیمیکل کانسٹیٹیوشن تھا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, اپنی روح پھونکوں گا تو سجدہ کرنا. تو سجدہ اس کی بشریت کو نہیں کروا رہا, سجدہ اس نور حق کو کروا رہا ہوں جس کا چراغ اس کے باطن میں جلایا ہے. یہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا, مگر پیکر بشریت کو سجدہ نہیں کروا رہا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, جب اپنی روح نور کا چراغ پھونک لوں, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, اس نور حق کے چراغ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. اب علم میں دونوں برابر تھے, ابلیس بھی اور ملائکہ بھی. علم اور عقیدہ سب کو معلوم ہے کہ کیا ہے. اب ہوا کیا, حکم اسجدوا لآدم, ملائکہ گر پڑے سجدہ ریز ہو گئے. امر سن کر, میں لفظ بول رہا ہوں, امر الہی پر سجدہ ریز ہو گئے. ابلیس اکڑ گیا, پوچھا کیوں. اس نے کہا لم اکن اسجد لبشر, میں بشر کو سجدہ کیوں کروں. اب اس کا یہ کہنا کہ میں بشر کو سجدہ کیوں کروں, علم غیب تھا اس کے پاس, کہیں سے سنا تھا نا, کہیں سے سنا تھا یا نہیں, زبان الوہیت سے سنا تھا. علم دونوں نے وہیں سے لیا تھا, جہاں سے ابلیس کو علم ملا تھا ملائکہ کو بھی علم وہیں سے ملا تھا. علم کا سورس بھی ایک تھا, علم کا رتبہ بھی ایک تھا, معلومات ایک جیسی تھی. فرق طبیعتوں میں صرف اتنا تھا کہ جب امر آیا تو جو ادب والے تھے انہوں نے علم اٹھا کے پھینک دیا اور امر کے سامنے جھک گئے, اور اس نے امر رد کر دیا اور علم کے ساتھ اکڑ گیا. تو دوستو, جو لوگ صاحبان ادب ہو جائیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ علم صحیح تب ہی رہتا ہے جو ادب کے تابع ہوتا ہے. اگر ادب کے تابع نہ رہے تو علم گمراہی اور فتنہ بن جاتا ہے. اس لیے امام عبداللہ بن مبارک حضرت وہب بن منبہ سے روایت کرتے, انا للعلم طغیانا کطغیان المال, کہ لوگوں علم سے اسی طرح سرکشی پیدا ہوتی ہے, رعونت پیدا ہوتی ہے علم سے, اسی طرح تکبر پیدا ہوتا ہے, اور تواضع اور انکساری نکل جاتی ہے, اور بندہ اکڑ جاتا ہے علم کے ذریعے اسی طرح جس طرح مال و دولت بندے کو سرکش بنا دیتی ہے. آپ دیکھتے ہیں نا, غریب آدمی ہو تو عاجز ہوتا ہے, جھک جھک کے سلام کرتا پھرتا ہے. جو مال آتا جاتا ہے اور امیر ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کے رنگ ڈھنگ بھی بدلتے چلے جاتے ہیں، اکڑ جاتا ہے. وہی دو ہاتھوں سے سلام کرنے والا عزت سے دوسروں کو، جب مال دولت بڑھ جاتا ہے تو اس طرح اکڑ کے ایک ہاتھ سے سلام کرتا ہے، پھر ایک دو انگلیوں سے کرتا ہے، اور پھر ہاتھ ہی نہیں ملانا گوارا کرتا، پھر ایسے کر دیتا ہے، ایسے ایسے. ہاں بھائی تمہارا سلام قبول ہے. یہ کیا ہے؟ طغیان ہے، نفس کی سرکشی ہے، بغاوت ہے. جس طرح مال و دولت کی کثرت بغاوت لاتی ہے، فرمایا علم بھی بغاوت لاتا ہے. اب اس بغاوت کا علاج کیا ہے؟ وہ ادب ہے. علاج کیا ہے؟ وہ ادب ہے. ادب کہاں سے آتا ہے؟ کتابوں سے نہیں آتا، ادب والوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے آتا ہے، زانو ادب طے کرنے سے آتا ہے، استماع سے آتا ہے، اہل اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنے سے آتا ہے، تربیت سے آتا ہے، تزکیہ سے آتا ہے. اس لیے قرآن جگہ جگہ کہتا ہے یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پہلے تزکیہ فرماتے ہیں، پھر علم دیتے ہیں. تو جب اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا کہ علم بغیر تزکیہ کے نہیں دیا، تو ہم اگر علم بغیر تزکیہ کے لیے پھریں گے تو طغیان آئے گا، اور اس طغیان سے جب تقریریں ہوں گی تو امت میں فتنہ پیدا ہوگا. یہ بڑی بنیادی بات. اب میں عرض کر رہا تھا کہ ادب اگر نہیں ہے تو دین کا پورا تصور بگڑ جاتا ہے. ادب کے بغیر آقا علیہ السلام کے دست مبارک اور قدمین شریفین تو چومتے ہی تھے. میں تو امت کے اندر جو صحابہ کرام کے اندر شیوہ ادب تھا وہ آج کوٹ کرنا چاہتا ہوں. ان کا شیوہ ادب کیا تھا؟ امام بخاری روایت کرتے ہیں اپنی کتاب الادب المفرد میں، الادب المفرد پورا دین سکھایا ہے انہوں نے اس کتاب میں، آداب دین کے، ویلیوز، ایٹیکیٹس، رائٹس، ڈیوٹیز سکھائی ہیں، اور نام ادب رکھا ہے. یعنی تصور دینا یہ چاہتے ہیں کہ دین ہے ہی ادب کا نام، اور وہ سرے سے ادب ہی اگر کم ہو گیا تو دین کا فہم کیا ہوگا. تو امام بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا، حدیث نمبر 973، حضرت عبد الرحمن بن رزین روایت کرتے ہیں، قال مررنا بالربضہ فقیل لنا ہاؤنا سلمۃ بن الاکوع. وہ فرماتے ہیں کہ ہم ربضہ، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں ایک دن گئے، گزرے تو ہمیں بتایا گیا یہاں یہ جو شخص بیٹھے ہیں ان کا نام سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ صحابی ہیں. سلمہ بن اکوع ہیں، صحابی. وہ کہتے ہیں فاتیتہ فسلمنا علیہ، میں فوری دوڑ کے ان کی بارگاہ میں پہنچا، ان کو سلام کیا. فاخرج یدیہ، انہوں نے، اب آپ دیکھیے ان کے طریقے، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ نکالے، سلام ہو گیا، مصافحہ ہو گیا، اور ہاتھ نکال کر فرمانے لگے فقال بایعت بہاتین نبی اللہ، میں نے ان دو ہاتھوں سے اللہ کے نبی کے دست مبارک پر بیعت کی. روایت کی انہوں نے، ان دو ہاتھوں سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے دست ایک دست پر بیعت کرتی. فرماتے ہیں فقمنا الیہا فقبلناہا، ہم اسی وقت کھڑے ہو گئے. اب مجھے بتائیے، ملاقات بھی کر چکے ہیں، سلام بھی کر چکے ہیں، ان سے مل بھی چکے ہیں، مل چکے ہیں. اب اگر میں ایک نقطہ بس سمجھانا چاہتا ہوں، اگر تو وہ کھڑے ہوئے تھے، ملاقات ہو گئی تھی، مصافحہ ہو گیا تھا، اور سٹل کھڑے تھے، تو اس جملے کا کیا معنی فقمنا الیہا، ہم ان کی طرف کھڑے ہو گئے. اس کا مطلب ہے وہ مل چکے تھے، ملاقات کر کے بیٹھ گئے تھے مجلس میں. اب جب بیٹھے تھے تو انہوں نے دونوں ہاتھ نکال کے کہے کہ میں نے ان دونوں ہاتھوں سے آقا علیہ السلام کے دست ایک دست پر بیعت کی ہے. جب آقا علیہ السلام کے ہاتھوں سے چھونے والے ہاتھ جو مس ہوئے دست مصطفیٰ سے مس ہوئے، وہ ہاتھ دیکھے وہ قمنا الیہا، وہ حضور کے ہاتھوں سے مس ہونے والے ہاتھوں کو دیکھ کر پھر کھڑے ہو گئے، قیام تعظیم کیا، کھڑے ہو گئے. اب لوگوں کو، کئیوں کو پرابلم ہوتا ہے کہ قیام تعظیمی بھی بدعت ہے. اب یہ بدعت ہے تو صحابہ کرام کو کیا کہیں گے؟ انسان تو انسان، وہ تو ہاتھوں کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. فقمنا الیہا فقبلناہا، اور پھر ہم نے پکڑ کے ان کو چوما، دست بوسی سنت ہو گئی. یہ ادب تھا جو آقا علیہ السلام سے جن لوگوں نے براہ راست دین سیکھا ان کو دین ادب والا دین ملا، اور جنہوں نے براہ راست نہیں سیکھا صدیوں بعد دین کے تصورات گھڑے اپنی عقل سے، ان کے پاس بے ادبی والا تصور آ گیا. بے ادبی والا دین نہیں کہتا، وہ تو دین ہے ہی نہیں، وہ بے ادبی کا تصور آ گیا. جنہوں نے دین آقا سے سیکھا وہ ادب والا دین آ گیا. اسی طرح دوسری روایت امام بخاری ہی لاتے ہیں الادب المفرد میں. اگلی روایت حدیث نمبر 974، ابن جدعان روایت کرتے ہیں، قال ثابت لانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثابت نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اب مسست نبی بیدک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پوچھا کیا آپ نے اپنے ہاتھوں سے آقا علیہ السلام کو مس کیا تھا؟ آپ غور تو کیجئے کہ ان لوگوں کے دین کا تصور، دین کا خمیر کس طرح محبت اور ادب کے ساتھ بنا تھا، ان کے ایمان کا خمیر ہی محبت اور ادب کے ساتھ گوندا گیا تھا. تو کیا آپ نے آقا علیہ السلام کو مس کیا تھا؟ قال نعم، انہوں نے فرمایا ہاں. فقبلها، تو انہوں نے ان کے ہاتھ چومنے شروع کر دی. میں آپ کو کنسپٹ آف ادب دے رہا ہوں، کنسپٹ آف ریورنس، کنسپٹ آف ایکسٹریم ریسپیکٹ، انگلش میں ایکسٹریم ریسپیکٹ، اونچے درجے کی تعظیم و تکریم کو ریورنس کہتے ہیں. وہ تصور دے رہا ہوں، آج اس کو شخصیت پرستی کا نام دیا جا رہا ہے. اب اگر یہ ادب ہی دین کے تصور میں نہیں ہے تو پھر آدمی جب بولے گا تو بڑی جسارت کرے گا، بے دھڑک بولے گا، وہ لحاظ نہیں رہے گا، وہ اس بات کا حیا نہیں ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بیہقی روایت کرتے ہیں، اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں حدیث روایت کی، حدیث کا نمبر 8965 ہے. امام بیہقی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سیدنا فاروق اعظم بتا رہے ہیں، روایت کرتے ہیں، انہ کلما قدم الشام استقبلہ ابو عبیدہ بن الجراح فقبل یدہ. ابو عبیدہ بن جراح کا حال بتا رہے ہیں کہ میں جب بھی کبھی شام جاتا، ابو عبیدہ بن الجراح ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ رک جاتے، جب جاتا وہ میرے ہاتھ پکڑ کے چومتے تھے، ہاتھوں کو بوسا دیتے. صحابی صحابی کی دست بوسی کر رہا ہے، تابعی صحابی کی دست بوسی کر رہا ہے، اور صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی دست بوسی کیا؟ قدم بوسی. یعنی صحابہ کرام کہتے ہیں فقبلنا یدہ ورجلیہ، ہم نے آقا علیہ السلام کی دست مبارک چومے اور قدم چومے. یہ بھی امام بخاری نے روایت کیا ہے، امام بخاری نے روایت کیا ہے، امام بخاری نے. تو فاخذنا، امام بخاری الادب المفرد حدیث نمبر 975 فرماتے ہیں، فاخذنا بیدیہ ورجلیہ نقبلہا، ہم نے آقا علیہ السلام کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، دونوں قدم پکڑ لیے. نقبلہا مضارے کا صیغہ ہے، پھر ہم چومتے چلے گئے، چومتے رہے. اور یہ چومنے والے کوئی کہے بھئی وہ وفد تھا اور صحابہ تھے، تو ان کی سنت ہے بھئی نہیں، تو چمانے والا کون تھا؟ کس کے قدم چوم رہے ہیں؟ یہ سنت نبوی ہے. آقا علیہ السلام کو حاجت نہ تھی قدم چمانے کی، مگر وہ امت کو ادب سکھا رہے تھے کہ یوں چھوٹے بڑوں کے ساتھ یوں ملا کریں، بڑوں کا ادب یوں کیا کریں. اور اسے نہ صرف امام بخاری نے روایت کیا، امام ابو داؤد نے روایت کیا سنن میں، حدیث نمبر 5225. اسے امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں بھی روایت کیا، امام ابن ابی حاتم نے روایت کیا. الغرض بہت سارے ائمہ نے اپنے اپنے طریق سے اس کو روایت کیا. تو آقا علیہ السلام کے ساتھ تو معمول تھے، میں تو صحابہ کا، صحابہ کرام کے ہاتھ چومنا، حتیٰ کہ قدم چومنے ثابت ہیں. یہ آپ کو میں عرض کر رہا ہوں کہ بنیادی طریقہ ان کے ادب کا کیا تھا. اس سے بڑھ کر امام مسلم جب امام بخاری سے ملے، یہ امام مسلم کی سمان حیات کی ہر کتاب میں درج ہے بغیر امتیاز کے، ہر محدث، ہر عالم اور ہر شیخ الحدیث جو پڑھتا پڑھاتا ہے اس کے نالج میں ہونا چاہیے. جب ملاقات ہوئی تو امام مسلم نے عرض کیا امام بخاری سے، اے یا استاد الاستاذین، اجازت دیں میں آپ کے قدم چومنا چاہتا ہوں. اور یہی بات امام بخاری نے اپنے شیخ کو کی کہ مجھے اجازت دے میں آپ کے قدم چومنا چاہتا ہوں. یہ تو ادب تھا اکابر کا ان لوگوں کا کہ کس طریقے سے وہ ادب سے پیش آتے. اور ادب کا اگر یہ قرینہ نصیب نہ ہو اور ادب زندگیوں میں شامل نہ ہو, ایمان کا حصہ نہ ہو, تو دین کا تصور ہی سارا کا سارا بگڑ جاتا ہے. اب میں اس کے بعد اگلی نسلوں کے چند اکابر کی دو تین اقوال صرف بنا کر تو اگلے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. پھر یہ ہے اکابر کا ادب, پھر صحابہ کا ادب کیا, اور پھر اہل بیت اطہار اور مولا علی المرتضیٰ کا ادب کیا. ادب کا کنسپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں اس بات کے لیے کہ جب بات کسی کی کرنی ہو, بندہ صاحب ادب ہو, تو اسے یہ تو خیال ہونا چاہیے کہ کس کی بات کر رہا ہوں اور کیا کہنے لگا ہوں. ادب اور عمل میں فرق بتاؤں, ہمارے سارے زور آج عمل پر ہیں. بے شک عمل واجب ہے اور کوئی فرار کی راہ نہیں, عمل کے بغیر کچھ نصیب نہیں ہوگا. مگر ادب اور عمل کے درمیان جب تعلق جوڑتے ہیں تو حضرت امام ابو علی الدقاق, جو امام ابو القاسم القشیری کے شیخ ہیں اور امام بیہقی کے بھی شیوخ میں سے ہیں, امام بیہقی اور امام ابو القاسم القشیری کے شیخ امام ابو علی الدقاق فرماتے ہیں, یصل العبد بعبادته الى الجنہ ولا یصل الى حضرت ربه الا بالادب بالعباد. فرماتے ہیں بندہ اپنے اعمال کے ذریعے, عبادت کے ذریعے جنت تک تو پہنچ جاتا ہے. بندہ اعمال صالحہ اور عبادت کے ذریعے جنت تک تو پہنچ جاتا ہے, مگر حضور الہی میں اسے ایکسیس نہیں ہوتی. اللہ کی بارگاہ میں عمل کوئی نہیں پہنچاتا, عمل بندے کو اللہ کی بارگاہ تک رسائی نہیں دیتا. فرمایا اگر حضرت ربوبیت میں پہنچنا ہو تو الا بالادب, وہاں بازو پکڑ کے پہنچانے والا صرف ادب ہے. عمل جنت تک لے جاتے ہیں, ادب بندے کو خدا کی بارگاہ تک لے جاتا ہے. یہ کانسیپٹ آف ادب ہے. اسی طرح آگے ارشاد فرمایا, امام شافعی بیان کرتے ہیں, امام شافعی آپ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, وہ شاگرد ہیں امام مالک کے. امام مالک کی ایک نصیحت بیان کر رہے ہیں اور امام عبد الوہاب الشارانی ان تمام اقوال کو جمع کر رہے ہیں ارکان الطریق میں. امام شارانی اور دیگر بہت سے ائمہ نے اپنے اپنے وقتوں میں اپنی اپنی کتب میں اسانید کے ساتھ ان کو روایت کیا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں, قال للامام مالک, مجھے میرے شیخ امام مالک نے کہا, یا محمد, ان کا نام تھا محمد بن ادریس الشافعی, اے محمد بن ادریس الشافعی, اجعل علمک ملحا و ادبک دقیقہ, اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے علم کو نمک کی طرح بناؤ, اپنے علم کو نمک جتنا رکھو اور ادب کو آٹے جتنا رکھو. اگر ادب آٹے جتنا ہوگا اور اس میں علم نمک جتنا ہوگا تو علم پھل لائے گا, علم علم میں نافع ہوگا. یہ تناسب ہونا چاہیے. علم تب حلال ہوتا ہے, تب نافع ہوتا ہے, تب ثمر آور ہوتا ہے, تب فیض بخش ہوتا ہے, تب نفع رساں ہوتا ہے, تب باعث خیرات و برکات بنتا ہے علم, اگر نمک بر علم کے ساتھ آٹے جتنا ادب شامل ہو. اور اگر علم سے ادب سرے سے ہی نکال دیا گیا ہو تصور دین میں, اس علم سے کیا حاصل ہوگا امت کو, وہ سوائے تنفر کے, بغاوت کے, پریشانی کے, فتنہ کے, دلالت کے اور کیا ملے گا. آخری قول دینا چاہتا ہوں. اب امام مالک کے ایک اور شاگرد ہیں جلیل القدر عبد الرحمن بن القاسم. امام عبد الرحمن بن القاسم یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے ہیں, یعنی عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابی بکر, یہ نسب ہے ان کا, یہ حضرت محمد بن ابی بکر کے بیٹے ہیں. سبحان اللہ. عبد الرحمن، اب قاسم ان کے بیٹے محمد بن ابی بکر کے اور عبد الرحمن بن ابی بکر اور جلیل القدر ائمہ میں سے ہیں، اور یہ امام مالک کے شاگرد ہیں، جلیل القدر ائمہ میں سے امام مالک کے. وہ فرماتے ہیں کہ میں امام مالک کی صحبت میں 20 سال رہا. کتنے سال رہا؟ 20 سال میں نے امام مالک کی صحبت میں گزارے، اور امام مالک نے ان 20 سالوں میں تعلیم کے لیے گیا تھا. 20 سالوں میں امام مالک نے 18 سال فکان منہا 18 سنۃ فی تعلیم الادب، 18 سال تک امام مالک نے مجھے صرف ادب سکھایا، کچھ اور نہیں پڑھایا. 18 سال ادب کی تعلیم دی. وسنتان فی تعلیم العلم، 18 سال ادب سکھا کر آخری 2 سال مجھے علم سکھایا. ہائے ہائے، آخری 2 سال علم سکھایا. اور فرماتے ہیں فلیتنی جعلت العشرین کلھا ادبا، آج پچھتاوا لگتا ہے اس عمر میں کہ کاش وہ 2 سال بھی جو میں نے علم پہ لگائے وہ بھی نہ لگاتا، 20 کے 20 سال ادب پہ لگا دیتا. اس لیے کہ دین کا جو فہم اور دین کی جو معرفت اور دین کی معرفت میں جو لطف اور لذت اور جو کیف اور جو نور اور سرور ادب کے ذریعے سے ملا تھا وہ کتابی علم سے نہیں ملتا. اصل دین ادب سے ملتا ہے. صحابہ کرام نے کتابیں تھوڑی پڑھی تھی. یہ کیوں عقیدہ ہے اہل سنت کا؟ کیوں عقیدہ ہے کہ کوئی کتب اور غوث بھی ادنا سے ادنا صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا؟ یہ عقیدہ ہے یا نہیں کہ کوئی کتب اور غوث بھی ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا؟ اور کوئی عالم خواہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کیوں نہ ہو، وہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کیوں نہ ہو، وہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی کیوں نہ ہو، کوئی امام علم و فن بلال جیسا بھی نہیں ہو سکتا، جن کے مخارج بھی درست نہ تھے. کیوں ہے؟ انہوں نے کتابیں پڑھی نہیں ہیں، لاکھوں کتابیں امت کو پڑھا دی ہیں، ہزاروں لکھ دی ہیں، علم کے سمندر بہا دیے ہیں، اور علم کے سمندر بہا کر ایک ایسے صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے جس کے مخرج بھی درست نہ تھے، جس نے کوئی کتاب نہ پڑھی تھی سوائے قرآن حضور کے. کیا فرق تھا؟ انہوں نے ادب سیکھا تھا، آقا علیہ السلام سے سنا، محبت اور ادب کی نگاہ سے دیکھا، اور حضور سے دین سیکھا تھا. وہ دین ادب کے طریق پر تھا، کتاب کے طریق پر نہ تھا. تو علم ادب کا مقابلہ نہیں کرتا. تو وہی دین دوستو معتبر ہے، اور اسی دین کی تبلیغ اور اسی دین کا پرچار اور وہی روایتیں اور وہی باتیں دین کی حق ہیں جو ادب کے خلاف نہ ہوں. پرکھنے کا ایک معیار بھی ہوتا ہے. علم الحدیث میں ایک اصول روایت ہے، ایک اصول درایت ہے. دو طریقے سے پرکھتے ہیں. اگر درایت کا اصول متن کا بتا رہا ہو کہ ادب کے خلاف ہے تو اسے قبول نہ کریں، اسے بیان نہ کریں. یہ بات عمومی تھی کہ ادب کس طرح. اب ہم منزل کی طرف آ رہے ہیں. اب میں اختصار سے، چونکہ دونوں کا ذکر کیا گیا ہے، صحابہ کرام کے اوروں کے بھی نام لیے گئے ہیں، روایت کے طور پر ایک الزام جڑ دیا اور ایک فتنہ پیدا کر دیا، ایک بے ادبی کی فضا بنا دی. سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ الکریم اور علیہ السلام، وہ سب چیزوں کے حقدار ہیں. ان کو ٹارگٹ بنا کر، ان کو ٹارگٹ بنا کر، اور علیہ السلام سوائے اہل بیت کے کسی اور کو نہیں کہتے، چونکہ ان پر صلات اللہ نے نماز کا حصہ رکھا ہے، نماز کا حصہ رکھا ہے. اور اگر بعض احباب ایسے ہو جن کی سمجھ میں نہیں آتی، تو سادہ سا بائی دیوے کر لوں کہ میں سیدنا علی کو علیہ السلام کہہ دیا، تو کئیوں کو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے صرف انبیاء کو، یہ بھی مغالطہ ہے، بے علمی ہے، یہ بے علمی. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو حضور علیہ السلام پہ سلام بھیجتے ہیں، کیا کہتے ہیں تشہد میں؟ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آقا علیہ السلام پہ سلام بھیجتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ پڑھ کے اس کے بعد آگے کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا. ہر نماز پڑھنے والا کہتا ہے میرے اوپر بھی سلام ہو. تو آپ کے اوپر السلام جائز ہے، مولا علی پر ناجائز ہے. کتنا عجیب تصور ہو گیا ہے، کتنا عجیب تصور ہو گیا ہے. ہر نماز میں آپ اپنے اوپر سلام پڑھتے ہیں، السلام علینا، السلام علینا، ہم پر سلام ہو. اور کسی نے کہہ دیا علی پر سلام ہو، حسن اور حسین پر سلام ہو، آپ پر، ہم پر، سب پر سلام جائز ہے، اور علی اور حسن حسین پر ناجائز ہے. یہ دین کہاں سے لیا ہے؟ نماز کے اصول کے خلاف ہے یہ بات کہنا. اس سے آگے اور آسان کر دیتا ہوں. کچھ کہیں گے بھی میں تو نماز نہیں پڑھتا، میرے اوپر یہ کیسے بات آ گئی، میں تو السلام علینا کہتا ہی نہیں ہوں. اچھا بھائی، آپ کو بھی ٹکانے لگا دیتے ہیں. جو نماز نہیں پڑھتے جب آپس میں ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. نمازی بے نمازی ہر ایک کو کہتا ہے تم پر سلام ہو. تو بے نمازیوں پر بھی سلام جائز ہے، اور علی اور حسن اور حسین پر ناجائز ہو گیا. استغفر. ہر ایک پر سلام پڑھتے ہو بھائی، سلام ہے کیا؟ آپ پر سلامتی ہو، اور ہے کیا؟ آپ پر سلامتی ہو. تو یہ، یعنی یہ ساری باتیں صرف ادب کی کمی کی وجہ سے ہیں. ادب سے شرح صدر ہوتا ہے، اس سے تعمق اور تفقہ آتی ہے، گہرائی اور گرائی آتی ہے، پردے اٹھتے ہیں، اور بات بہت سی چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے. اگر ادب نہیں ہوتا تو دروازہ بند رہتا ہے، دروازہ فہم کا دروازہ بند رہتا ہے، تفقہ نہیں آتا. اب اس میں چونکہ جو ایک فتنہ پیدا ہوا، اس میں صحابہ کرام کو بھی لیا گیا، اور پھر ٹارگٹ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کو بنا دیا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہستی ہیں، اللہ کی شان ہے کہ ان کو دونوں مرتبے ہیں، وہ صحابہ میں بھی ہیں، وہ اہل بیت میں بھی ہیں، وہ خلفائے راشدین میں بھی ہیں، وہ اہل بیت میں بھی ہیں. وہ تو دوری طرف سے، دو طرف سے رتبے پاتے ہیں. جو مرتبہ خلفائے راشدین کا ہوگا، جو مرتبہ، وہ مولا علی کو بھی ملتا ہے. سو جو خلفائے راشدین کو زیادہ مانے اور اہل بیت کو اتنا نہ مانے، تو وہ خلفائے راشدین ہی کا حصہ سمجھ کر مولا علی کا حیا کر لے، ادب کر لے، کیونکہ خلفائے راشدین میں سے ہونے کا انکار تو کوئی نہیں کر سکتا. یہ تو انکار کوئی نہیں کر سکتا. اور جو اہل بیت اطہار کو زیادہ مانے اور خلفائے راشدین کو اتنا نہ مانے، کم مانے، وہ اہل بیت کی وجہ سے مولا علی المرتضیٰ وہ اہل بیت کے بھی امام ہیں. تو یہ تو وہ سنگم ہے جہاں صحابیت اور اہل بیتیت دونوں مل رہی ہے، صحابیت اور اطرت دونوں مل رہے ہیں، سنگم ہے. اب ادب کی بات ان جنرل کر کے اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نے جن کو جس طریقے سے متعارف کرایا ہو، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی، یہ بریف حصہ ہے، بریف حصہ ہے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی، قرآن مجید نے جس طرح متعارف کرایا ہو، ان کے تذکرے میں بھی ان کا ادب رہنا چاہیے. یہ شیوائے بیان قرآن ہے.